بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتظرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
صلى الله عليه وسلم.
نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انه قد اقبل اليكم شهر الله بالمغفرة والرحمة والبركة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شہر اللہ آپ کی جانب آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت لیے ہوئے، رحمت لیے ہوئے اور برکت لیے ہوئے. تو یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور بعض روایات میں وارد ہوا کہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، نام خدا میں سے ایک نام رمضان ہے. رمضان مبارک وہ مہینہ ہے. اور اسے رمضان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے. گناہگاروں کے لیے ماہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمتیں بہت زیادہ ہوں تو اسے برکت کہا جاتا ہے. تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ کی کثیر نعمتیں، وافر نعمتیں، اس میں مادی نعمتیں، مانوی نعمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہگار بندوں کو مہلت دے رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ماہ رمضان در حقیقت بندوں کے لیے ایک موقع ہے، ایک غنیمت ہے. آپ یوں فرض کریے کہ اگر ممتحن امتحان لینے والا آپ کو پاس کرنے کی نیت رکھتا ہے تو آپ کبھی فیل نہیں ہو سکتے.
کیا
اگر ممتحن کی نیت نعوذ باللہ یہ ہو کہ امتحان دینے والے پاس نہ ہو، اگر اس کی نیت یہ ہو تو آپ لاکھ اچھا لکھیں آپ کو فیل ہونا ہی ہے. اس لیے کہ ممتحن چاہتا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں. جب ممتحن ہی چاہیں کہ آپ فیل ہو جائیں تو آپ کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ جب منصف ہی ناانصافی پر اتر جائے تو پھر انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر منصف ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ جو عدالت سے نہیں بلکہ رحمت سے کام لیتا ہے، بلکہ مغفرت سے کام لیتا ہے، اب کوئی مغفرت بخشش بھی کرنا، بخشش کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، معاف کرنے کے لیے، اس کے باوجود کوئی ایسا بدبخت ہو جو معاف بھی نہ کروانا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ممتحن پاس کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاس ہونا ہی نہیں چاہتے. اب اگر کوئی پاس ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، فیل ہونا چاہتا ہے، کوئی ایسا طالب علم ہے جو فیل ہونا چاہتا ہے، تو اب آپ بتائیے جو فیل ہونا چاہتا ہے اس کو ممتحن بھی چاہے تو پاس نہیں کر سکتا. جو خود فیل ہونا چاہتا ہے اس کو کون سی طاقت ہے جو پاس کرے؟ ہر غلطی معاف کرنے تیار ہے، ہر غلط جواب کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی امتحان دینا نہیں چاہتا ہے. تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ان بندوں کے لیے, ان کے لیے نہیں رکھا ہے جو فیل ہونا چاہتے ہیں, ان کو تو چھوڑ دیجئے, ان کی بات ہی نہیں ہے. اب بات ان بندوں کی ہے جو پاس ہونے کی نیت رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر کمیاں ہیں, لیکن ان کے اندر جھول ہے, لیکن ان کے اندر جو ہے نا کچھ نقائص ہے, عیوب ہیں, اور جو ہے عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت ہی ایسی کرتے ہیں جس کے لیے پھر استغفار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اس عبادت کے لیے بھی استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ کرتے تو بہتر تھا. اس قسم کی عبادت کہ جو خود توہین پروردگار کا سبب ہماری عبادتیں کیا ہوتی ہیں, گویا خود بارگاہ الہی میں ہم عظمت خالق کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کی توہین کرتے ہیں عبادت کر کے. ایسا روزہ رہتے ہیں کہ روزے کی توہین ہوتی ہے. نہ صرف روزے کی توہین ہوتی ہے بلکہ پروردگار عالم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا تحفہ دے رہے ہیں, آپ ایسا دودھ کی ٹھلیا دے رہے ہیں جس کے اندر مینگنی پڑی ہوئی ہے. ایسا دودھ دینے سے نہ دینا بہتر تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے دو, تو جس طرح سے ہو سکے جیسے چاہے, وہ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہم ہیں, تم جیسی چاہے نماز پڑھو ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں. جبکہ آپ غور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے وہ توہین ہے اللہ کی ہماری عبادتیں. ایسا روزہ رہتے ہیں کہ روزے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے, یعنی روزے سے ایسے متنفر ہیں کہ روزے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے, صبح سے لے کے شام تک سونا چاہتے ہیں, ایک جھلک بھی روزے کی دیکھنے کو نہ ملے. اور وہ روزہ جو روزہ لگے اس کو روزہ ہی نہیں سمجھتے, ایسا روزہ نہیں رہنا چاہتے جو روزہ لگے, روزہ میں احساس ہو روزے کا, چاہتے ہیں کہ ایسا روزہ رہے جس میں روزے کا احساس ہی نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا روزہ پسند کرنا چاہیے جو روزے کا احساس ہو, روزہ لگے تو سمجھے واقعی اس کو پسند کرے, ایسے روزوں کو پسند کرے. ہم سردی کے روزے پسند کرتے ہیں, اولیاء گرمی کے روزے پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اولیاء معرفت رکھتے ہیں پروردگار کی, ہم معرفت نہیں رکھتے, تو ہماری عبادتیں بے معرفتی کی عبادتیں ہیں. ہماری معرفتیں, ہماری عبادتیں عبادتوں کا مذاق ہے, اس کے باوجود احسان جتاتے ہیں کہ ہم روزہ رہ رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو روزہ ہی نہیں بلکہ جو ہے روزے کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ماہ رمضان میں ماہ رمضان کی توہین کرتے ہیں, اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر جو ہے علل اعلان فسق کرتے ہیں. تو اسے گناہ, اور گناہ جو ہے بظاہر کیا جائے تو وہ گناہ فسق ہے, فجور ہے. بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی عبادت کریں کہ جو عبادت کا حق ہے, عالم محضر خدا ہے, عالم اللہ کے حضور ہے. تو اگر ہم یہ محسوس کریں کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم داخل نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوئے, اب اللہ کی بارگاہ میں گناہ اس قدر جو ہے وہ عظیم گناہ ہے, لہٰذا اس مہینے میں اگر عبادتوں کا ثواب اگر جو ہے دگنا اور چوگنا اور کئی گنا زیادہ ہے, اسی طرح سے اس مہینے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے. اس مہینے میں گناہ کرنے کا جو ہے سزا بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ یہ بارگاہ الہی کا مہینہ ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور روزہ کا ترک کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے, ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رہنا وہ ماہ رمضان کی توہین ہے, اور اس میں پھر گناہ کرنا اور اس مہینے کی توہین ہے. اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کے مہینے میں, اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا عام دنوں میں ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. یعنی گویا روایتوں کے پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہگاروں کو ایک قسم کی ایسا بونس, ایسی سہولت, ایسا کچھ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو سال بھر قرآن تو سال بھر پڑھنے کی چیز ہے نا, قرآن سال بھر پڑھنے کی چیز ہے. تو جو لوگ سال بھر قرآن نہیں پڑھیں اور کسی وجہ سے جو ہے اس مانوی نعمت سے محروم ہو گئے, ماہ مبارک رمضان میں اس کا گویا جبران ہو رہا ہے. جو لوگ سال بھر قرآن کی صورت نہیں دیکھیں اور سال بھر قرآن کی برکتوں سے محروم رہیں, اب اس کا جبران کیسا ہو, پورے اس سال کا جبران کیسے ہو کہ یہ پورا سال جو گزرا ہے اس میں جو ہر مہینہ قرآن ختم کرنا چاہیے تھا نہیں ہو سکا, اب اسے کیسے ختم کیا جائے, اس کا کس طرح سے اس کا جبران کیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ماہ مبارک رمضان اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس سال بھر کا گویا جو ہے جبران ہو رہا ہے. اگر ایک قرآن اگر اس مہینے میں ختم کر رہے ہیں ہاں, تو گویا وہ ایسا ہے گویا جو ہے آپ نے ہر مہینے میں قرآن ختم کیا ہے, ہر روز گویا آپ نے قرآن ختم کیا ہے. تو وہ ہر روز قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو اسی مہینے میں مل جاتا ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی اس مہینے میں قرآن کی رحمت سے محروم ہو جائے تو گویا وہ سال بھر کا نقصان کر رہا ہے. یعنی یہ مہینہ صرف انعامات کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جو لوگ سال بھر عبادتیں کیے ان لوگوں کو اس مہینے میں بہت بڑھا چڑھا کے دیا جا رہا ہے. یعنی عبادت گزاروں کے لیے یہ مہینہ ایک بہت بڑے بونس کا مہینہ ہے, انعامات کے مزید اضافے کا مہینہ ہے. تو مومنین کے لیے یہ مہینہ بہت بڑی خوشخبری لے کے آ رہا ہے. جن لوگوں نے ماہ سال بھر جن کے اندر کمیاں تھیں وہ ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی اور آئندہ سال کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں گے, اور آئندہ سال کے لیے ان کے پاس اتنا جو ہے وہ ذخیرہ ہو جائے گا, اتنا ان کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا کہ وہ آنے والے سال میں زیادہ انرجی کے ساتھ داخل ہوں گے اور زیادہ قدرت کے ساتھ داخل ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں اس مہینے کی رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس مہینے میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خود نعمت کا سمجھنا بھی ایک نعمت ہے, اور جو ہے اگر اس کو درک کر لیا آپ نے تو خود یہ خود در کے ماہ رمضان, در کے ماہ ایام شب قدر, یہ سب جو ہے بے انتہا ثواب کا موجب ہے. تو لہٰذا اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے. اسی لیے یہ مہینے کو شہر اللہ کہا گیا, شہر الاسلام کہا گیا, شہر الصیام کہا گیا, شہر القیام کہا گیا. یہ مہینہ گویا نفس کے خلاف جہاد کا مہینہ ہے, قیام کا مہینہ ہے, گویا جو ہے آپ جہاد کر رہے ہیں نفس کے خلاف. یہ مہینہ درحقیقت ماہ صیام ہے, روزے رہنے کا مہینہ ہے. کوئی بھی مہینے میں روزہ نہیں واجب کیے گئے بلکہ اس مہینے میں روزے واجب کیے گئے, اور سال میں بس ایک ہی مہینہ ہے جس میں روزے واجب کیے گئے ہیں. تو گویا یہ کس قدر اہمیت کی بات ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ روزے کو ترک کریں اور روزے سے محبت کریں. محبت میں روزہ رہنا الگ چیز ہے اور ایک متنفر چیز سمجھ کے روزہ رہنا الگ چیز ہے. ان کا ثواب الگ ہے, ان کا ثواب الگ ہے. جو صرف روزہ رہتے ہیں اور پورا دن سو کے گزارتے ہیں اور صرف جو ہے کھانا پوری کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں, اس کے بیچ میں جو ہے روزے کی صورت نہیں دیکھتے ہیں, وہ لوگ بھی روزے دار ہیں. اور وہ لوگ بھی روزے دار ہیں جو سحری سے لے کر افطار تک جاگتے ہیں اور روزے کو درک کرتے ہیں, بھوک کو محسوس کرتے ہیں, پیاس کو محسوس کرتے ہیں اور بھوک کو پیاس کا احساس کرتے ہیں. یہ بھوک کو پیاس کا احساس گویا وہ تمرین کر رہے ہیں محشر کے لیے, گویا وہ تمرین کر رہے ہیں مرنے کے بعد قیامت کی تیاری کر رہے ہیں. تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تقویٰ حاصل کر سکے. تو اس میں ہر ہر لحظہ روزے کی حالت میں گزرنے والا ہر ہر لحظہ ہر ہر لمحہ رحمت کے نزول کا سبب بنتے جاتا ہے. تو اب ہر ایک کی قدرت کے اوپر بات ہے, ہر ایک کی جو ہے استعداد کے اوپر بات ہے کہ کون اس مہینے میں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اس مہینے میں کون اس مہینے میں زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے, کون جو ہے سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے نعمتوں کے حصول میں. کیونکہ ہر لمحہ سانس لینا بھی اس مہینے میں عبادت ہے. ماہ روزے کی حالت میں اگر جو ہے صدقہ دے رہا ہے تو اس کا بے انتہا ثواب ہے, اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا بے انتہا ثواب ہے. کیونکہ حالت صوم میں نماز پڑھ تو نورن علی نور, نورن علی نور ہو رہا ہے, جو کچھ بھی کام کر رہا ہے وہ نورن علی نور کا مصداق بن رہا ہے, گویا عبادت پر عبادت ہو رہی ہے. روزہ ایک عبادت ہے, نماز دوسری عبادت ہے, عبادت میں دوسری عبادت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ روزہ رہتا ہے, روزے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, روزے کے ساتھ زکات دیتا ہے, روزے کے ساتھ حج کرتا ہے یعنی عمرہ کرتا ہے, روزے کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے. تو یعنی گویا اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس مہینے میں جو کچھ بھی عبادت کی جائے گی اس کا ثواب بے انتہا ہے اور وہ خلوص کی بنیاد پہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک بات یہ. اور دوسرے اس سورہ سے متعلق ہے اور تلاوت قرآن کا ثواب ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس مہینے میں, اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر نورانی ہوتا ہے, اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس شخص کا وجود نورانی ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن نور ہے, اور قرآن ایسا نور ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ تلاوت قرآن کرے, جو اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ تلاوت قرآن کرے, اور جو اللہ کی بات سننا چاہتا ہے وہ کیسے لوگ ہوں گے جو اپنے دوست کا آیا ہوا خط پڑھنا نہیں چاہتے. آپ کے کوئی دوست خط بھیجتا ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کو پڑھیں, تو کیا آپ اس کی صرف اس کے الفاظ پڑھتے ہیں یا اس کا معنی بھی جاننا چاہتے ہیں؟ جب آپ اپنے دوست کا لکھے ہوئے خط کا معنی جاننا چاہتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا لکھا ہے, سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں سمجھنا چاہتے ہیں, اور کیوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ دوست نے جو مطالبہ کیا ہے شاید ہم اس کو پورا کر سکیں, جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل کر سکیں. تو قرآن مجید کے الفاظ دیکھنا بھی عبادت ہے, تلاوت بھی عبادت ہے. لیکن یہ تلاوت کیوں ہے؟ سمجھنے کے لیے. سمجھنا کیوں ہے؟ عمل کرنے کے لیے. اگر عمل کرنا مقصود نہ ہوتا تو قرآن کو نازل بھی کیوں کیا جاتا؟ اور اگر صرف ثواب کے لیے ہوتا تو عربی میں کیوں نازل کیا جاتا, کسی بھی زبان میں نازل کر دیا جاتا جب آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے اور صرف جو ہے اس کا ثواب حاصل کرنا ہے الفاظ پڑھ کر, الفاظ کی طرف دیکھنا ہی اگر عبادت ہے تو عربی ہی کے الفاظ کیوں؟ عربی میں نازل کرنے کا فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو. اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اگر سمجھانا مقصود نہ ہوتا تو عربی کا انتخاب نہ کیا جاتا. تو لہٰذا یہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے اور سمجھنے کی کتاب ہے اور عمل کرنے کی کتاب ہے. اب یہ کہ ہر سورہ خصوصیات رکھتا ہے, ہر سورے کی اپنی فضیلت ہے, ہر سورے کے جو ہیں اپنے خصوصیات ہیں, ہر سورہ اپنی جگہ پر جو ہے فضیلت رکھتا ہے. ماہ مبارک رمضان کی راتیں تلاوت قرآن کی بہار ہیں. یہ راتیں در کے قرآن میں اگر گزرے تو بہت اچھی چیز ہے, اور جو ہے وہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. اور ربیع رمضان قرآن ہے, کہا کہ حضور کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک فصل بہار ہے, اور بہار رمضان قرآن ہے. کہ قرآن آپ عام دنوں میں پڑھیے, وہ لطف آپ کو نہیں ملے گا جو ماہ رمضان میں پڑھنے کا ملے گا. گویا آپ ماہ رمضان میں اکیلے نہیں ہوتے ہیں,
بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حاضر و ناظر ہوتا ہے, اور گویا جو ہے آپ پڑھتے بھی ہیں اور اللہ سے مخاطب بھی ہوتے ہیں اور حاضر و ناظر بھی جانتے ہیں اللہ سبحانہ. اور یہ سورہ جس کا انتخاب کیا گیا ہے, یہ سورہ بہت ہی مبارک سورہ ہے, متبرک سورہ ہے, مقدس سورہ ہے. اس سورہ کا نام ہی سورہ تبارک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک. اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. سورہ ملک ہمارے اس ماہ سیام کی اور ماہ رمضان کی راتوں کا عنوان سورہ ملک ہے. اس سورہ ملک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ ملک کے متعلق نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ ملک کی قراءت کی گویا اس نے شب قدر عبادتوں میں بسر کی. جس کسی نے سورہ ملک کی تلاوت کی گویا اس شخص نے شب قدر عبادت میں بسر کی, پوری شب عبادت میں بسر کی. شب قدر نہ عام شب, شب قدر عبادت میں بسر کی, اتنا ثواب اسے سورہ ملک کی قراءت میں ملتا ہے. سورہ ملک اللہ کی عظمتوں کا سورہ ہے, یعنی عظمت الہی کا جس میں ذکر کیا گیا ہے, قدرت الہی کا جس میں ذکر کیا گیا ہے. اور ارشاد ہوا پھر نبی کریم کی روایت اور امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ ملک جو ماہ رمضان کی شب میں پڑھے گا, جو شب میں سورہ ملک کی تلاوت کرے گا, گویا جو ہے اس نے کثیر تلاوت کی ہے اور بہت خوب تلاوت کی ہے, اور اس کا نام غافلین میں سے اٹھا لیا جائے گا, اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. اور یہ وہی سورہ ہے جس کا نام جو ہے توریت میں بھی یہی نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس کا ذکر توریت میں ہوا ہے اسی نام کے ساتھ, سورہ ملک کے نام کے ساتھ. تو یہ سورہ ملک اس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور پھر ارشاد ہوا حضور کی روایت میں کہ جو کوئی قبر کی تاریکی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے, عذاب قبر سے جو شخص محفوظ رہنا چاہتا ہے, اور جو شخص گناہوں سے نجات چاہتا ہے اور محشر میں گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے, اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کرے. تو گویا سورہ ملک کی تلاوت انسان کو جہنم میں عذاب سے بچاتی ہے, گناہوں سے نجات دلاتی ہے, گناہوں کو دھو دیتی ہے, اور اللہ سے قریب کرتی ہے, اور اللہ کی عظمتیں اس کے دل میں اس کے قلب میں جاگزین ہو جاتی ہیں. پھر حضور کی روایت ہے کہ میں پسند کرتا ہوں, حضور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں, میں پسند کرتا ہوں کہ ہر مومن کے قلب میں یہ سورہ ثبت ہو جائے. صلوات پر حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں, میں دوست رکھتا ہوں کہ ہر مومن کا قلب اس سورے سے معمور ہو جائے اور یہ سورہ ہر مومن کے قلب میں ثبت ہو جائے اور محفوظ ہو جائے. تو گویا یہ سورہ قلب مومن میں ثبت نہیں ہو رہا ہے, بلکہ نقش عظمت الہی اس کے قلب میں جاگزین ہو رہا ہے, کہ اللہ کی عظمت اس کے قلب میں جاگزین ہو رہی ہے کہ جب کبھی سر جھکایا اور اللہ کی عظمتوں کے سامنے گویا اس نے سر خم کر لیا, اور اس کا دل جو ہے عظمت الہی سے خوف زدہ اور اس عظمتوں کے سامنے جو ہے وہ معمور ہو گیا اس کا قلب عظمت الہی سے. اس سورے میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا جا چکا ہے گزشتہ سوروں میں, اور جب کبھی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کیا جائے گویا جو ہے بہت سارے نئے مطالب ہی نکلیں گے, کیونکہ اس آیت کی جتنی بھی شان بیان کیا جائے وہ کم ہے. اور اہل بیت نے اس آیہ کریمہ کی بڑی شان بیان کی ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اور علی والوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ جو سورہ خفا میں پڑھتے ہیں اب اور جو ہے خاموش سورے ہیں اس میں بھی جو ہے یہ جو ہے جہری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شیعہ جو ہے بالجہر پڑھتے ہیں, بلند آواز میں پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں جہاں سورہ آہستہ پڑھا جاتا ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھا جاتا ہے. تو گویا بسم اللہ کی اہل بیت کے نزدیک بڑی عظمت ہے اور یہ پہچان ہے اہل بیت کے اہل بیت والوں کی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور اہل بیت کی روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے. اگر بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے تو اس کا ترجمہ بھی الگ ہوگا. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بسم اللہ تکرار نہیں ہوا ہے. تو اب ترجمہ یہ ہوگا بسم اللہ الحمدللہ, بسم اللہ قل هو اللہ احد, بسم اللہ انا اعطینا, بسم اللہ انا انزلنا. تو ہر ایک کا ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اگر نماز میں بھی اگر آپ کوئی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورے کا انتخاب کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں, بلکہ سورے کا انتخاب کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں. اس لیے کہ اگر آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اس کے بعد سوچا کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے تو اب یہ بسم اللہ کو پھر دہرانا ہوگا, کیونکہ آپ جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کی بسم اللہ الگ ہے, ہر سورے کی بسم اللہ الگ ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تکرار نہیں ہے اور ہر سورے کا جز ہے اور ہر جگہ اس کا ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا. بسم اللہ الحمدللہ ہوگا, بسم اللہ قل هو اللہ احد ہوگا. تو لہذا اس آیہ کریمہ میں بھی بسم اللہ تبارک الذی, تبارک الذی بیدہ الملک, بلند و بالا ہے وہ ذات, لازوال ہے وہ ذات, عظیم ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک, کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری ہستی کی حکومت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں کل ہستی کی حکومت ہے, اقتدار عالم, اقتدار ہست و بھوت, اقتدار وجود جس کے ہاتھوں میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے نہیں ہیں, یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو محکمات میں سے ہیں, جس کا معنی بالکل واضح ہے, جس کا معنی بہت آشکار ہے, جس کا معنی بہت واضح ہے, بالکل صاف آیت ہے اور بالکل واضح آیت ہے, جس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, مبارک ہے, باعظمت ہے, عظیم ہے, بلند ہے, بالا ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار ہے, حکومت ہے. بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں, جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی حکومت ہے. یعنی اقتدار اگر کسی کا ہے, مالک کے حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار عالم ہے. اگر ہستی کا اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے, اب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے, اور ہر ملک کی اپنی سرحدیں ہیں, ہر ملک کی اپنی جغرافیائی حدود ہے. کہتے ہیں یہ ہماری حکومت ہے اور یہ ہماری حکومت کا جغرافیہ ہے, یہ ہماری حکومت کی سرحدیں ہیں, یہ ہماری حکومت کی جو ہے وہ فصیلے ہیں. تو فصیلے اٹھائی جاتی ہیں, دروازے لگائے جاتے ہیں اور جو ہے وہ باؤنڈریز کھینچی جاتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ سرحد ہے, یہاں سے دوسرا ملک شروع ہوتا ہے, اس کے بعد تیسرا ملک شروع ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ملک ہو گیا ہے, سب نے ملکوں کو تقسیم کر لیا ہے, سرحدوں میں بانٹ لیا ہے, اور سب کہتے ہیں میری حکومت ہے, میرے قبضے میں یہ حکومت ہے, میں اس کا مقتدر اعلیٰ ہوں, میں مالک ہوں اس حکومت کا. تو اب جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں, مالک اس وقت ہوگا جب ملک پر اس کا تصرف ہوگا. جب ملک پر کسی کا تصرف نہیں ہے تو وہ مالک کیسا ہوا؟ وہ مالک کیسا ہوا کہ جس کا قبضہ ہی اس کے اوپر نہیں ہے. وہ مالک کیسے ہوا؟ تو یہ جو مالک ہے وہ منہ بولے مالک ہے, جعلی مالک ہیں, بنے ہوئے ہیں, حقیقی نہیں ہیں. اب اگر ہر شخص بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں تو یہ جو ہے وہ جھوٹا مالک ہے, مجازی مالک ہے, سچا مالک کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ زمین کو تسخیر کرو, زمین پر قبضہ مت کرو. زمین قبضے کی چیز نہیں اور تمہارے قبضے میں آنے والی نہیں ہے. زمین تمہارے قبضے میں آنے والی نہیں ہے اور زمین پر تمہیں قبضہ نہیں بخشا گیا ہے, بلکہ زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے, تسخیر کیا ہے, یعنی زمین کو رام کیا ہے تمہارے لیے, زمین کو جو ہے نرم کر دیا ہے تمہارے لیے. گویا جو ہے آپ کو زمین کو پہل چلانے کی اجازت دی گئی ہے, زمین کو آباد کرنے کی اجازت دی گئی ہے, تاکہ زمین پر آپ اپنی تسخیر کریں, نہ کہ زمین پر قبضہ جمائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری مملکتیں کی حدود ہیں, دنیا میں ہر ملک کی حدیں ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک کی کوئی حد نہیں ہے, اس کے ملک کی کوئی سرحد نہیں ہے, اور اس کے اقتدار کی کوئی حد معین نہیں ہے, کہ وہ لامحدود قدرت رکھنے والا ہے, اس لیے کہ اس کا اقتدار لامحدود ہے, اس کے اقتدار لامحدود ہے, اس کے ملک کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. اس کا ملک جو ہے بے سرحد کا ملک ہے, اس کی حکومت اور اس کے اقتدار کی کوئی حد نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ وہ مالک ہے کہ جو لامحدود ملک کا مالک ہے, لامحدود اور نامحدود سرحدوں والے ملک کا مالک ہے, اور بے انتہا قدرت والا ہے, کہ جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کی قدرت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے اور اس کے اقتدار کو ہم سمجھ نہیں سکتے, نہ اول کو سمجھ سکتے ہیں نہ آخر کو. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن, وہ اول بھی ہے اور وہ آخر, نہ اس کی اولیت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کی آخریت کو سمجھ سکتے ہیں, نہ اس کی ابتدا کو جان سکتے ہیں نہ اس کی انتہا کو جان سکتے ہیں, اس کی قدرت کی نہ ابتدا سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی قدرت کی انتہا سمجھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کی اقتدار کا پر جو ہے احاطہ علمی رکھتے ہیں نہ احاطہ جو ہے فکری رکھ سکتے ہیں. لہذا اقتدار ہمارے احاطہ فکر سے بہت بلند ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے, لہذا اقتدار کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کی ملک کی سرحدوں کو جان نہیں سکتے, لہذا وہ لامحدود شے کا مالک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مالک جو ہوتا ہے وہ مجازی مالک ہوتا ہے, اللہ جو مالک ہے وہ مالک کی حقیقی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ زمین کا مالک ہوں, میں آسمانوں کا مالک ہوں, میں چاند و سورج کا مالک ہوں, یہ دریا میرے ملک کا ہے, یہ سمندر میرے ملک کا سمندر ہے, یہ فضائے میرے ملک کی سرحدیں ہیں, فضائیں ہیں, ہوائیں ہیں, یہ میرے ملک کی ہیں, اس ملک کی فضاؤں پر سے کوئی جہاز نہ گزرے, یہ میرا جو ہے دریا ہے, تو اگر یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے, یہ فضا میری ہے, یہ ہوا میری ہے, تو آپ یہ بتائیں کیا اس کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے, کیا وہ اس کا مالک ہے؟ اگر وہ مالک ہے تو پھر زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کہ یہ بھی اس کی اجازت سے آتے ہیں؟ اور اگر زلزلے آتے ہیں تو اس پر قابو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اگر وہ مالک ہے تو پھر وہ مالک اختیار کیوں نہیں رکھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار نہیں رکھتا, مالکیت نہیں رکھتا. اگر وہ مالک ہے تو پھر زمین اس کے قبضے اختیار میں ہونا چاہیے, تبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے. جب اس کے اوپر اس کا اقتدار چلے, جب اس کا حکم چلے, تو نہ زمین پر اس کا حکم چلتا ہے, نہ فضاؤں پر اس کا حکم چلتا ہے, نہ دریاؤں پر اس کا حکم چلتا ہے, تو پھر نہ وہ مالک دریا ہوا, نہ وہ مالک ہوا ہوا, نہ وہ مالک فضا ہوا. اگر فضائیں زہر آلود ہو جائے تو وہ اس کو قابو میں نہیں کر سکتا. اگر جو ہے دریا بے قابو ہو جائے, سمندر میں اگر سونامی آ جائے تو اسے وہ مالک روک نہیں. اگر تمہارے ملک کا دریا ہے تو پھر تمہارا اختیار کیوں نہیں چلتا؟ تم اگر مالک ہو تو پھر تمہارے سمندر میں کیوں سونامی آتی ہے؟ تم کیوں اسے روک نہیں سکتے؟ اگر یہ تمہارا ملک ہے اور تمہارے ملک کی زمین ہے تو پھر اس زلزلوں کو تم تھام کیوں نہیں سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجبور ہے, مالک نہیں. تم اس زمین پر ایک مجبور ہو تم اس زمین کے مالک نہیں ہو, اس زمین پر تم قبضہ نہیں جما سکتے, اس زمین کے تم مالک نہیں ہو سکتے. اللہ نے تمہیں رہنے کی اجازت دی ہے, قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس پہ ابھی جیسا کہ میں نے کیا قبضے کی اجازت نہیں ہے, زمین کو تسخیر کرنے کی اجازت ہے, یعنی زمین کو مسخر کرنے کی اجازت ہے, اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, اسے کام میں لانے کی اجازت ہے, اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر قبضہ جما کر اس پہ اپنی ملکیت کا ادعا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں. اگر آپ ادعا ملکیت کریں گے تو اللہ کی مالکیت کے سامنے آپ نے قد علم بلند کیا ہے اور بغاوت کا بیان کر دیا ہے کہ وہ مالک نہیں میں مالک ہوں, جبکہ مالک ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے. مالک کی حقیقی ایک ہی ہوتا ہے, دو مالک نہیں ہو سکتے ایک زمین کے. اگر یہ اللہ کی ملکیت ہے تو اگر یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے ہم مالک نہیں ہوتے. یہاں تک کہ ہماری کتاب ہماری کتاب نہیں ہوتی, ہمارا مکان ہمارا مکان نہیں ہوتا, ہماری کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اس پر ہمارا اختیار نہیں چلتا. کب یہ گر جائے, کب جو ہے زمین ہل جائے, ہمارا یہ زمین ہماری ہے لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کب یہ ہواؤں کا رخ مڑ جائے ہمیں کوئی پتا نہیں ہے, کب یہ دریا ہم سے خفا ہو جائے, کب یہ فضائیں ہم سے منہ موڑ لیں, اس سے ہمیں ہمارا اس پہ اختیار نہیں ہے. تو لہٰذا ہماری ملکیت کا دعویٰ اس زمین پر, ان ہواؤں پر, اس ملک پر بے معنی ہے, بے حقیقت ہے. تو جو بھی مالکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلط دعویٰ کرتا ہے, حتیٰ کہ اپنی کتاب اور اپنی ذاتی چیز پر بھی وہ اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا. ملکیت آپ ایک دوسرے کے مقابلے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے مالک, یہ دونوں مجازی طور پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے مقابلے میں تو مالکیت جتا ہی نہیں سکتے آپ کہ وہ مالک ہیں. اگر کیونکہ آپ کی چیز بھی آپ کی چیز ہے ہی نہیں, اس زمین پہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, آپ کچھ لے کے ہی نہیں آئے, خود آپ کا وجود صدقے میں ہے, یعنی آپ کا وجود خود جو ہے وہ مستحق کے وجود نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو وجود بخشا گیا. کون سے آپ نے وہ پیدا ہونے سے پہلے نیکی کی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو نعمت وجود بخشی گئی, تو گویا یہ نعمت وجود بھی آپ کو طفیل میں ملا ہے, لطف میں ملا ہے. تو لہٰذا اس پر جب آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے تو آپ کی کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہو سکتی. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سمجھدار لوگ اور علماء اپنی کتابوں پر بھی مالک کے مجازی لکھتے تھے, گھر پر بھی مالک کے مجازی ہونا لکھتے تھے, یعنی مجازی مالک ہوں میں حقیقی مالک نہیں ہوں. یہ منہ بولی ملکیت ہے, حقیقی ملکیت نہیں ہے, بس کہنے کے لیے اور آپس میں جو ہے گھر جتانے کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی مالک نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہر مالک جعلی ہے, قراردادی ہے, بن گیا ہے, وہ مالک نہیں ہے حقیقت میں. وہ لامحدود ملک کا مالک ہے اور اس کے قبضے قدرت میں قائم, وہ مالک ہے تو مالک بذات مالک ہے, اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں ہے, وہ مالک بنا نہیں ہے بلکہ وہ مالک ہی ہے. ایک ہوتی ہے ملکیت, ایک ذاتی ملکیت ہوتی ہے, ایک جعلی ملکیت ہوتی ہے. ذاتی ملکیت وہ ہے کہ جس کا قبضہ جو ہے, جس کی پیدائش ہی سے وہ جو ہے اس کے مخلوق ہے. کیونکہ ہم اللہ کی ملکیت کیوں ہیں, اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق حقیقی ہے. جو خالق حقیقی ہوتا ہے, مخلوق اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے, یہ جعلی نہیں ہے. یعنی اللہ نے کو کسی نے مالک نہیں بنایا ہے یا وہ خود سے مالک نہیں بن گیا ہے, یوں ہی مالک نہیں بن گیا کہ کسی نے خلق کیا وہ اللہ نے کہا میں مالک ہوں تمہارا, ایسا نہیں ہے. اور نہ کسی نے اس کو بنایا ہے, بلکہ وہ حقیقی طور پر مالک ہے, یعنی اس نے خلق کیا ہے. خلقت کے وجہ سے, خالق ہونے کی وجہ سے مالک ہے کیونکہ اس کی اپنی خلقت ہے, لہٰذا اس کی اپنی ملکیت ہے. اور اس کی ملکیت کا ثبوت یہ ہے کہ اس ملکیت پر اس کا قبضہ بھی ہے, اس کا اختیار بھی ہے اور اس کا اقتدار بھی ہے کہ اسی کا حکم چلتا ہے, یعنی زمین اس کی ملکیت ہے تو اس کی اقتدار, اس کی اقتدار میں بھی ہے, اس کی پکڑ میں ہے اور اس کے قبضے میں. وہ کہے تو زلزلے کو جھٹکا نہ ہو, زمین حرکت نہ کرے, بگڑے ہوئے تیور کو کائنات کے اللہ ہی اس کو خاموش کر سکتا ہے. یہ کائنات کا اعتدال خود اللہ رب العزت کا سب سے عظیم ترین کمال ہے. یہ جو کائنات, یہ جو ہے وحشی موجودات جو اس وقت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی عظمتوں کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اس کے اللہ کے قبضے قدرت میں ہونے کی سب سے بڑی دلیل, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بے مالک نہیں ہے بلکہ ان کا کوئی مالک ہے. ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ کسی نے انہیں خاموش کیا ہے, یہ خود سے خاموش نہیں بیٹھے ہیں. آپ جو ہے یہ جانوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سر جھکائے ہوئے بالکل دیکھنے میں کتنے منہ مرے معلوم ہوتے ہیں, مگر یہ وحشی, اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ شہروں کو تباہ کر دے, یہ انسانوں کو جینا حرام کر دے, اگر یہ درختوں کو پیر مل جائے تو یہ جو ہے جنگلوں سے بھاگ کے جو ہے شہروں میں چلے آئے. لیکن ان کو جنگلوں میں روکنے والی ذات پروردگار کی ہے کہ تمہارے پاس قدم تو ہیں لیکن تم چلنا نہیں, تمہارے منہ میں زبان ہے لیکن بولنا نہیں. یہ ان زبانوں کو جس نے تالا لگایا ہے وہ ذات مالک حقیقی کی ذات ہے, جس نے انسان کے سامنے ان تمام جانوروں کا سر جھکا دیا ہے. اگر اللہ نے ان جانوروں کا سر نہ جھکا دیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم بیٹھ نہیں سکتے, ان کے چیخ و چہار کی آوازیں سے ہمارے کان پھٹ جاتے, ان کی وحشی پن سے جو ہے ہم بیزار ہو جاتے. لیکن اس کائنات کو اس اعتدال کے ساتھ باقی رکھنا, اس کے مالک حقیقی اور یہ پوری کائنات کا اس کے قبضے میں ہونے کا ثبوت ہے. اگر وہ مالک نہ ہوتا تو ہمارا جینا حرام ہو جاتا. یہ فضاؤں کو کنٹرول کس نے کیا ہے, یہ ہواؤں کو اعتدال میں کس نے رکھا ہے, یہ ہواؤں کا اگر مزاج بگڑ جائے تو ہم جہاں پر سانس نہیں لے سکتے, کتنی مشکل اور کتنی کٹھنائیوں میں پڑ جائے گی یہ دنیا. لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہیں ہم, بڑے مصائب میں ہیں ہم, بڑی پریشانیوں میں ہیں ہم, تو کتنی راحت سے ہو کہ یہاں پر جو ہے ان فضاؤں میں جو ہے جالا نہیں لگا ہوا ہے. یہ فضاؤں کو آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنا گھر صاف کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے, ہواؤں اور فضاؤں کو صاف کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. اس میں جو ہے کتنے جالے بن سکتے ہیں ان فضاؤں میں, آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنے جو ہے اس میں زہریلی گیس بن سکتی ہے, اس کا آپ احساس نہیں کر سکتے. یہ جو ہے یہ پہاڑ رہی ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے ابر کی طرح سے یہ تیر رہے ہیں, یہ پہاڑ تیر رہے ہیں لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. یہاں جو ہے آپ کو جو ہے وہ آسمان کے جو کھمبے ہیں اس سے آپ ٹکرا نہیں رہے ہیں, ایسے کھمبے نہیں ہیں جس سے آپ ٹکرا کے سر لہو لہان ہو جائے. کتنی 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 نعمتیں ہیں جس کا آپ احساس تک نہیں کر سکتے, اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, راحت ہی راحت ہے, آرام ہی آرام ہے. پانی پی رہے ہیں تو جو ہے وہ آب زلال بن رہا ہے, سانس لے رہے ہیں تو وہ صحت کا ضامن بن رہا ہے, پاکیزہ ہوائیں آپ کو دی جا رہی ہے, اور وہ باسی ہوائیں جو کل کی تھی وہ نہیں دی جا رہی ہے, تازی ہوائیں, تازہ آکسیجن آپ کو مل رہا ہے. ان درختوں کو اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ جو ہے پروردگار عالم کس طرح سے جو ہے ہر روز ان پھولوں کے چہرے کو شبنم کے قطروں سے دھوتا ہے, ان پتوں کو جو ہے نہلایا جاتا ہے, یہ جو ہے درختوں کو ہر روز نہلایا جا رہا ہے, اور سمندروں کو کوئی ہاتھ ہے جو مسلسل کھنگالتا جا رہا ہے. تو تبارک الذی بیدہ الملک, کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے, اس کے ہاتھ میں. آپ اس لیے اتنی بڑی دنیا دیکھ کے آپ حیران ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کتنی بڑی دنیا میں ہیں, آپ کتنی بڑی کہکشانوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے ستارے 1 کھرب سے زیادہ ہیں, وہ جتنا अभी तक जो इल्म हुआ है वो एक खरब है, शायद उससे भी आगे बढ़ जाए सितारों की दुनिया। सितारों को गिनने का काम भी आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है कि कितने सितारे हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं, कितने सितारे जो है हम उसको देख ही नहीं पाते, कितने सितारे ऐसे हैं जो साल में एक मरतबा आप देखते हैं, ऐसे कितने ऐसे सितारे हैं कि जो जिसको आप देख ही नहीं सकते, और कितने कहकशां हैं और कहकशाओं पे कहकशां हैं, और जो है वो एक दुनिया है, ये एक जमीन है, इसका चांद इसके सूरज है, लेकिन दूसरी कई कहकशाने हैं, उनका सूरज अलग है, उनका चांद अलग है, तो एक जमीन नहीं है, एक कुरान नहीं है, बल्कि ऐसे कई, तो उसकी कुदरत, खुद ये जो दुनिया आप देख रहे हैं ये कौन सी कदीम है, मैं ये कह रहा हूं, ये तो हर आन नया वजूद ले रही है, और अल्लाह के लिए एक कायनात बनाना, हजार कायनात बनाना, करोड़ों की कायनातें बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए जो है ना ये कोई चीज बड़ी बात नहीं, उसकी कुदरत और उसकी अजमत से ये खुद ब खुद सराजीर हो रहे हैं, जिस तरह से कोई हौज भर जाता है तो खुद ब खुद उबलने लगता है, जब उबलता है तो उसका पानी खुद ब खुद बहता है, जब खुद ब खुद पानी बहता है तो उस पानी के बहने से कितनी जमीनें जो है आबाद हो जाती हैं, कितने जानवर सैराब हो जाते हैं, कितने जो है हैवान सैराब हो जाते हैं, कितने इंसान सैराब हो जाते हैं, कितने दरख्तों को पानी मिल जाता है, जबकि वो जो है एक पुरशुदा हाउस के बाद सराजीर हो रहा है, एक फाजिल आब है जिसकी वजह से एक दुनिया जगमगा रही है, तो गोया ये कायनात उसके लुत्फ करम का एक नतीजा है, उसके लुत्फ करम का उसकी नूर की जिया पाशियां हैं जो जिसकी कोई हद है ना इंतहा है, और उसकी जात से कुछ चीज कम नहीं होती है, अगर कोई चीज वो खल्क कर देता है बल्कि उसकी खल्कत में कमी नहीं होती है, बल्कि वो उसकी कुदरत की अजमतें हमारे नजदीक जाहिर होने लगती है और हम उसकी अजमतों का मुशाहिदा करते हैं। एक आयत की तफसीर भी हम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर सकते हैं और ना इन एक एक आयत को हम दर्क कर सकते हैं कि अल्लाह ने एक आयत में अपनी पूरी कुदरत को बयान कर दिया है। तबारक अल्लज़ी बुलंद बाला, खुद ज़ाते परवरदिगार ये कह रहा है, तुम क्या जानो, तुम क्या तारीफ कर सकते हो उसकी, वो खुद कह रहा है कि वो बहुत अजीम है। तबारक अल्लज़ी बियदिहि, और अल्लाह के वजूद पर खुद अल्लाह सबसे बड़ी दलील है। कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाही, किसी को गवाही की जरूरत नहीं है, वो खुद गवाही के लिए काफी है। खतीब की खिताबत खुद उसके खतीब होने की गवाह है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि ये खतीब है। जब वो बैठा हुआ आदमी हो तो आप कह सकते हैं कि ये गूंगा है या जो है ये जबान नहीं रखता है। दूसरों को गवाही देने की जरूरत पड़ती है खामोश आदमी के लिए कि ये बोलना जानते हैं, लेकिन जब वो खुद बोलने लगे तो फिर किसी गवाही की जरूरत नहीं होती कि वो खुद अपने मुतकल्लिम होने की दलील बन जाता है। तो गोया अल्लाह को किसी शहीद की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अजमतों पे सबसे बड़ा गवाह है, उसका वजूद खुद उसकी अजमतों की दलील है। अल अज़मतु लिल्लाह, खुद अल्लाह की वजूद उसकी अजमतों की दलील है। और जितना कुछ हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द करेंगे उतना उसका वजूद हम पे आश्कार होने लगेगा, उतनी उसकी जलालत और उसके वजूद की हैबत हमारे कल्ब पे जागोजी होगी और उसकी अजमतें उसकी उसकी वजूद की अजमतें हमारे कल्ब पर वाज़े होते जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।